الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه أصحاب الصحاح والحسان. اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت جو نصیب فرمائی ہے، اس ایمان کے پھر مقتضیات ہے، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدق ہے، امانت ہے، عفت ہے، اور زندگی شریعت کے مطابق گزارنی. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے، جنہیں شریعت میں منکرات کہتے ہیں، محرمات کہتے ہیں، مقتوطات کہتے ہیں، مسخوطات کہتے ہیں. مومن مسلم دنیا کی زندگی میں کچھ پابندیاں قبول کرتا ہے. قد افلح المومنون، یہ مسلمان کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پابندیوں سے گزرنا یہ انسانیت اور تہذیب کا تقاضا ہے، اور پابندیوں سے بالکل ہٹ جانا آپ سمجھ لیں گے کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، اس کا دیکھنا، بیٹھنا، اٹھنا، چلنا سارا بیکار ہے. آپ جیسے ہی دیکھیں گے تو کسی جانور کو کسی قاعدے کا پابند کرنا کوئی آسان کام نہیں. اس لیے علماء جن اور انس کو مخلوقات مکلف کہتے ہیں کہ ان کو احکام الہی کی پابندی کرنی ہے، اور اس پابندی میں ان کی شان اور شوکت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے کافر کے بارے میں کہا ہے انہو لا یفلح الکافرون، کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ خاسر و خائب ہوگا، دونوں جہانوں میں خسرت، دنیا والا آخرہ، ذالک هو الخسران المبین. کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے اتباع میں رکھی ہے. فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. آمن تو بھی کہا، لا الہ بھی پڑھا، وانا من المسلمین بھی کہا، لیکن ایمان نہیں مانا گیا. الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ نے کہا یہ کس طرح ایمان، یہ تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، ہارون علیہ السلام کو بھیجا ہے، آپ ان کا نام نہیں لیتے، بنی اسرائیل کا لیتے ہیں. زد اور عناد، دشمنی و منافقت اخیر تک پائی جائے. اللہ نے اس کا ایمان مسترد کر لیا کہ نہیں مانتا ہوں یہ ایمان. تو انبیاء علیہ السلام اصلاً اساس الایمان ہے، جیسے اللہ کی وحدت فردت ہے، اس طرح رسالت اور نبوت بھی ایمان کے ستون ہے. سخت آزمائش تو اس میں ہے، کیونکہ نبی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب عیسائیوں کا رد کیا کہ تم بی بی مریم کو جس عقیدے سے سمجھتے ہو یا عیسیٰ مسیح کو غلط سمجھتے ہو، وہ دونوں اللہ کے نیک بندے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے اور بی بی مریم ان کی اچھی اور نیک صالح، امہ صدیقہ عفت و پاک دامنی کی پیکر تھی، تو ان کے لیے ایک عجیب لفظ کا کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کیا کیسے معذب جملہ ہے، کھانا کھاتے تھے. اب جب انسان عقل ہو نا، اس کی شعور ہو، تو کھانا کب کھاتے ہیں؟ جب بھوک لگے. تو جس سے بھوک لگتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو بھوک لگتی ہے تو پیاس بھی لگتی ہو. جب بھوک اور پیاس دونوں کو پورا کرنا ہے تو پھر وہ نکلنا بھی چاہیں گے، تو خروج کے اوقات اور لمحے بھی ہوں گے. جب کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور پھر اس کے حاجات بھی پیش آتی ہے، تو اس طرح کی تو مخلوقات ہوتی ہے. اللہ اور الوہیت کا دامن تو کھانے پینے سے پاک و صاف ہے. اللہ، ایک جملہ جب شریعت کہے تو مہذب طریقے سے کہے گا. آپ کسی کو کہیں کہ میرے ساتھ کھانا کھا لیں، بس یہ کافی ہے دعوت کے لیے. اس کھانے میں آپ کی جتنی صلاحیت ہے، توانائی ہے، اور جتنا آپ اس کا مقام منصب مانتے ہیں، پورا کوشش مومن مسلم غیرتی انسان کرتا ہے. وہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کہا ہے، نزلم من غفور الرحیم، ان کی مہمانی کی جائے گی اللہ غفور الرحیم کی طرف سے. تو ایک مفسر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں، اور کہا حضرت مجھے ایک آیت کی تفسیر سمجھ لی. آپ نے پوچھا کہ بتاؤ، اس نے کہا نزلم من غفور الرحیم. ہر ملک کی مہمانی علیحدہ ہے، ہر قوم کا رواج علیحدہ ہے. انہوں نے کہا صلی اللہ، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا کہ بس مجھ پہ چھوڑو، مہمانی میں دوں گا. تو میزبان میں پھر جتنی طاقت ہوتی ہے وہ مہمان پہ خرچ کرتا ہے. اب جتنی طاقت اور قوت الوہیت کو ہے، اسی شان کے مطابق اللہ مہمانی کرے گا. مالا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہو. دنیا کے اندر کتنے محلات ہوتے ہیں، کتنی سلطنتیں ہوتی ہیں، کس قدر بیش بہا طریقے سے ان میں سجاوٹ ہوتی ہے، کہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کسی امن کی جگہ نہیں ہوتی، وہ کسی بھی لمحے میں کسی بھی بم سے اڑ سکتے. ضروری نہیں ہے کہ ایک وائٹ ہاؤس والا اپنے وائٹ ہاؤس پہ پہنچے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے جہاز کرش ہو جائے. اس لیے دنیا اور دنیا کی ساری خوشی اور نعمتیں بالکل عارضی، ٹیمپریری، پرلے درجے کی تباہی کے بواعث ہے. متاع الدنیا قلیل، یہ تو چند روزہ ہے. والآخرت خیر لمن اتقوا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی خوشیاں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی پائیدار خوشگوار زندگی نصیب فرمائے. دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ انی اسألک الجنہ، مجھے جنت نصیب فرمائے. وأعوذ بک من النار، اور ہر طرح کے جہنم سے و آگ سے مجھے بچائے. ایمان جو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے انبیاء کے ذریعے ایمان ہوتا ہے. دیکھو آدم علیہ السلام کا سجدہ ملائک سے کرایا, ملائک کے سامنے آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا گیا, ان کا جسد تیار ہوا, اس میں روح ڈالی گئی, اور جب وہ متحرک ہو گیا اور اس میں حیات پیدا ہو گئی تو قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم, ہم نے فرشتوں سے کہا اسی آدم کے لیے سرسجود ہو جاؤ, چونکہ ان کی فطرت صاف ستھری تھی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, سب نے سجدہ کیا, ایک بھی نہیں بچا الا ابلیس, لیکن ابلیس نے ہٹ درمی کیا, باوس تکبرا, انکار کیا اور تکبر پر اتر آیا, وکان من الکافرین. یہ بھی کر لیتا جان چھوٹ جاتی اس کی, شیطانیوں سے دو نکڑا پلا نچو بے فیدی اور تدو بر عبادت. تفاسیر میں کہ ماں میں مود ان فی السماوات سبا الا والشیطان سجد فیہ, ایک سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ساتوں آسمان میں مگر شیطان نے وہاں دو رکعت پڑھی ہے, سجدہ کیا ہے, سجدہ کیا ہے, سجدہ کیا ہے. علماء کہتے ہیں العبادت لیست بکثرت سجود ولا بکثرت الرکعات ولا بکثرت الانتقالات وہی الاتباعات واحسن العادات. کوئی شخص مغرب کی تین کی جگہ چار پڑھ لے تو یہ کوئی اچھا کام ہے, عصر کے چار فرضوں کے بعد چار نفل پڑھ لے تو گناہگار ہوگا نا, وقت نفلوں کا نہیں ہے. کوئی فجر میں دو چار رکعت نفل پڑھ لے تو گناہگار ہوگا, صبح صادق داخل ہونے کے بعد سورج نکلنے تک صرف چار رکعت, دو سنت دو فرض. اس لیے کہتے کہ کثرت سجود کثرت رکعات یہ کوئی چیز نہیں, وہ دو رکعت جو محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر ہے. ایک آدمی نے فجر جماعت سے پڑھی پھر بیٹھا رہا, جب سورج نکل آیا تو کھڑا ہوا دو رکعت پڑھی, الگ تحقیق اشراق کی دو رکعت ہے, اس کے ایک گھنٹے کے بعد تین چار گھنٹے تک جو وقت ہے وہ چاش کا ہے, وہ چار 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 بار رکعت ہے. افضل اور بہتر ہمیشہ چار پڑھنا ہے, اور وہ دو دو کر کے نہیں چار اکٹھی. تو عجیب بات ہے کہ دو سنتوں کے ساتھ دو نفل تحیت المسجد پڑھے, تحیت الوضو پڑھ لے, صلات حاجات پڑھ لے, استخارہ پڑھ لے, گناہگار ہے. امام مالک سے مدونہ میں منقول ہے کہ جن اوقات میں شریعت کہے کہ نفل نہیں ہے اور کوئی پڑھ لے تو زندیق مرے گا, بے دین دنیا سے گزرے گا, زدی انادی ہے, عابد زائد نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ دو رکعت سنت جو علماء کہتے ہیں ہلکی پھلکی, ہلکی پھلکی. اگر تو اس کی علت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر جاگتے تھے اور آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے, اتنی بڑی بڑی قرآت آپ کا معمول تھا, عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے گھر جاتے تھے, پھر آٹھ رکعت پڑھتے چار چار. لا تسأل عن حسنهن وطولهن, ابن ابی الدنیا نے کتاب قیام الليل میں لکھا ہے آپ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ, دوسری میں آل عمران, تیسری میں نساء, چوتھی میں مائدہ, اور پھر اسی طرح چار رکعتوں میں بڑی بڑی سورت انعام اور اعراف اور انفال اور برات پڑھ. کیا معجزہ تھا آپ کا, سترہ سے لے کے سینتیس تک بیویاں ہیں, عرب اور عجم جن اور انس کے لیے مبعوث ہے, پچہتر تفصیلی غزوات لڑی گئی, اور جب نفلوں کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پوری رات آپ ایسے آرام سے گزارتے ہیں, دو رکعت سنت ہلکی پھلکی پڑھ کر کافروں نے اخلاص کے ساتھ پسندیدہ قراتیں سنتوں میں. ہم بعض ائمہ مغرب کی نماز میں کافروں نے اخلاص پڑھتے, یہ غریب معذورین یا عجز مسکین ہے, ان کی شکل امام کی ہے, اصل میں اجل الجاہلین ہے. یہ قراءت سنت کی ہے. فرض میں جب کافرون پڑھی تو دوسری سورت اذا جاء نصر اللہ ہے, یہ سنتوں کی قراءت ہے. فجر کی سنتوں میں, مغرب کی سنتوں میں, عشاء کی دو رکعت سنت میں, ظہر کے بعد دو رکعت سنت میں بے شک کافرون اخلاص ہے, لیکن فرض نمازوں میں یہ ثابت نہیں. کافرون کے بعد اذا جاء نصر اللہ کا نمبر ہے. اللہ, وہ ایک آدمی نے حرمین میں مجھے امام سنایا کہ امام نے اس طرح کیا. میں نے کہا یہ کون سا امام ہے؟ اس نے کہا سودیس ہے. میں نے کہا یہ 15ویں صدی میں اور 400 سال پہلے ملا علی قاری لکھتے ہیں, وفی الحرمین الشریفین من کثرت الظلم و قلت العلم و شیوع البدع والخرافات. علماء تو ہمیشہ دکھ اٹھا چکے ہیں تب ایسا لکھتے ہیں, ایسا تو نہیں لکھتے. حرمین شریفین تاج و تخت مومن کے دنیا و آخرت میں, لیکن یہ بھی حدیث میں ہے کہ ممبر کعبہ پر ایک آدمی خطبہ دے رہا ہوگا اور لوگوں سے کہا کہ یہ قرآن نہ مانو, یہ غلط ہے. ایسا زمانہ بھی آئے. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس لیے تو کہا گیا کہ چوک فر اسکاب بخت کو جا ماند مسلمانی. جب اتنے مقدس مقامات سے بے اعتبار باتیں کہی جائے گی تو مسلمان کہاں جائے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. تو فجر کے وقت آدمی نے دو رکعت سنت پڑھی اور پھر انتظار کرتا رہا, جماعت ہوئی, جماعت کے بعد بیٹھا رہا. اب جب سورج نکل آئے تو رکعت پڑھی, اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ترمذی شریف, کتنا مشکل کام ہے ایک حج. ابھی سرکاری ریٹ طے ہو رہا ہے. اچھی حکومت جو آئی ہے نا نیا پاکستان, اور شرم اور حیا سے فارغ پاکستان, تو فی حاجی 2 لاکھ بڑھا دیے. کہتے ہیں بہت اچھے مزے کرا دیں گے آپ کو, کون سی گلی ڈنڈا کھلوائیں گے, وہاں تو طے شدہ عبادات ہے. غریب قوم کا ریٹ کم ہو تو یہ خوش ہوں گے, آپ اس کو مہنگا کرتے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. کھیلنا اور کھلاڑی بننا آسان ہے, ملک چلانا بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمایا. اللہ ملک کا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا نقصان نہ کرائے. یہ تو آئے دن آتے جاتے ہیں, تو چند روزہ مہمان ہیں. توبہ. پھر یہ دیکھو جب آدمی بہت زیادہ کسی سے خوش ہوتا ہے اور وہ بہت اس کا جگری دوست ہوتا ہے اور اس کا گھر بھی ہو, آئی سمجھ, بعض لوگوں کا گھر نہیں ہوتا. ایک آدمی نے, بہت زمانہ ہو گیا, میں نے کہا گھر میں دعوت کرو, دوستوں کو بلاؤ, وہاں کھانا کھلاؤ. گھر میں گھر والی کو کیا کہوں گا؟ میں نے کہا ان سے کہو کہ بس مولیوں کے ہتھے چڑھ گئے. خدا کا کر نہ دیکھو کہ اس عورت پر ہی عذاب آیا, اور وہ تدبیر جو میں نے بتائی تھی وہ مؤثر ثابت ہوئی تمام بلا و آفات جانے کے لیے. تو آدمی جب بہت خوش ہو جاتا تھا اور غیرت کا دور دورانیہ تھا تو وہ دوستوں کو کہتا کہ گھر جا کے کھانا کھائے, اور جب آدمی فحاش ہو عیاش ہو تو کہتے فلاں ہوٹل میں آ جائے, میں بھی آئے انتظار ہے. ہوٹل میں پیدا ہوا تھا, ہوٹل کے راستے میں پیدا ہوا تھا. ہوٹل تو لفنگوں کا کام ہے, ہوٹل تو باشوں کی جگہ ہے, ہوٹل تو بے گھر اور بے در لوگوں کی جگہ ہے. رات کی باسی روٹی ہو اور تازی دہی ہو اور اس کے ساتھ لسی ہو، لیکن گھر کے اندر یہ اعزاز ہے معززین کا، اور اس پر انبیاء اور اولیاء فخر کرتے تھے. وہ ایک ساتھی نے دعوت کی تھی ایک زمانے میں، یہ نئے نئے عثمانیہ ریسٹورنٹ نکلا ہوا تھا، مجھے کہا کہ آپ بھی آ جائیں. بڑے بڑے مولویوں کے نام لیے، میں نے کہا وہ تیرے جیسے بیویوں کے پٹائے ہوئے ہوں گے، میں کہوں میرا اپنا گھر ہے، میں تو اپنے گھر روز دسترخوان بچھاتا ہوں. بڑے بڑے نام لیے، میں نے کہا نام کے بڑے ہیں، کام کے بڑے نہیں ہیں. اور جس شخص نے دعوت کی تھی اس کی تین بیویاں ہیں، یہ بھی لطیفہ سن لو. تو میں نے کہا پتہ نہیں کہ وہ بیویاں ہیں یا خاوند ہے، بیوی تو آپ معلوم ہو رہا ہے، وہ تین خاوند ہیں آپ کے. بیوی کو بیوی کی طرح رکھنا بھی مرد کا کام ہے. بیوی کے جس طرح حقوق ہے، آداب ہے، اس طرح تعلیم و تربیت ہے. وہ آج کل ایک زندگی تبلیغ سے ٹوٹا ہے اور ٹیلی ویژن اور وی سی آر کی نظر ہوا ہے. وہ ممسوخ اور متروک الایمان والعمل. وہ کبھی کہتا ہے میرا پیغام محبت ہے. کیوں تو لیلا مجنون کے سکرین پر پیدا ہوا ہے کیا؟ کبھی کہتا ہے بیوی سے بس محبت و عشق کرو، مصالحت کی کیا چیز ہے کہ آپ اصلاح کریں؟ حالانکہ قرآن کریم میں ہے ان یرید اصلاحا، میاں بیوی ایک دوسرے کی اصلاح کرے. اور یہ اصلاح پہ لعنت کر رہا ہے، گویا قرآن پہ لعنت کر رہا ہے زندگی کو ملحد. الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے. بما انفقوا، ایک تو یہ خرچ کریں گے اور دوسرے کہ اللہ نے ان کو مردانگی کے اوصاف جو دیے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کا تمہیں ڈر ہو کہ وہ کچھ نافرمانی کرتی ہے، فائزوہن، ان کو آز نصیحت کرو، اللہ کا کلام سناؤ، احادیث رسول سناؤ، فقہی احکام بیان کرو. پھر بھی سیدھی نہیں ہوئی تو ودری بون نہ، تھوڑی بہت پٹائی بھی لگا لو. حدیث میں آیا ہے کہ ہاتھ سے کرو، لکڑی سے نہ کرو. لکڑی سے اعضاء ٹوٹ جائیں گے نا، پھر آپ ہی کو اسپتال لے جانا پڑے گا. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور پھر بھی طبیعت نہ مانے تو چند دن کے لیے ذرا علیحدہ سو جاؤ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ بات مان گئے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کے خلاف کوئی اور راستہ نہ ڈھونڈو. ساتھ ساتھ دیکھو گھر سجانے کے آداب بھی بتا رہے، بس بات مان گئے غلطی ہو گئی. اور پھر فرماتے ہیں اللہ بہت بزرگ و برتر ہے. کیوں؟ آپ بیوی سے اتنے بڑے نہیں جتنا خدا سب سے بڑا ہے. اگر آپ نے غلط اپنے حقوق استعمال کیے تو اس اللہ سے بھی ڈرو جس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے زورور طاقت و توانائی. حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ میری بڑی خوبصورت اور پیاری سی بیٹی ہے، جیسے پھولوں سے بنی ہوئی ہو. ویسے ہی باپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں نے بڑے اعزاز و شرف سے اس کے ساتھ نکاح کیا. کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پگڑی باندھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے. گدھے کے سر پہ پگڑی لگے تو عالم ہو جائے گا کیا؟ فرمایا کہ اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، بات بات پہ یہ اس کو تپڑے مارتا ہے. آپ بہت زیادہ غصے ہو گئے، آپ نے کہا بلاؤ اسے، کیوں ایسا کرتا ہے؟ ان کے آنے سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی، تفسیر کشاف میں ہے، آپ نے اس کو کہا میں تو بہت ناراض تھا مگر اللہ نے آپ کی رعایت کی اور فرمایا کہ مرد بے شک عورتوں پر حکمران ہے. ایک تو اللہ نے مرد کو جو مردانگی دی ہے، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور خرچ یہ کریں گے ان پر، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ، نیک عورتیں عاجز تابع دار عزت و ناموس کا خیال رکھنے والی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور جن کے ساتھ ڈر ہے کہ یہ نافرمانی کرے گی ان کو سمجھاؤ، کچھ دنوں تک میل ملاپ میں کمی کر لو. اچھی عورتیں خفا ہو جاتی ہے کہ اوہو خاوند باقی ناراض ہے. وَضْرِبُوهُنَّ، پھر معمولی سا اشارہ بھی دے دو تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ مار بھی سکتا ہے. ایک آدمی نے مجھے کہا میں نے تو کبھی نہیں مارا، وہ مار رہی. تو میں نے کہا شکر ہے کہ آپ نے خدا کا حکم نہیں مانا تو آپ کے اوپر نافذ ہو گیا. اللہ اکبر و کبیر. علماء کہتے ہیں پیغمبر اسلام کی نظر عنایت جو تھی وہ اس مظلومہ پر تھی جس کو خاوند نے تھپڑ مارے تھے، اور اس کے والد نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی. اور اللہ کی نظر تو الوہیت کی نظر ہے، پورے نظام پر نظر ڈالی. اور آداب مرد کے بھی بیان فرمائے، تو یہ کہنا کہ میاں بیوی عشق کرے یہ تو کسی کالج کے اوباشوں کا خیال ہوگا، یہ کسی عالم دین و وارث الانبیاء کا تلفظ نہیں ہو سکتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ جو ہے عشق سے بہت بڑھ کر ہے. عشق تو ٹیمپریری چیز ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن میاں بیوی قیامت کے میدان میں بھی جب اٹھیں گے تو میاں بیوی ہوگا. حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت معمر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو بار نبوت اٹھانے میں گرانی ہو؟ بی بی سودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں قیامت کے دن حضرت کی بیوی اٹھنا چاہتی ہوں، بھئی یہ شرف اور اعزاز میرے لیے بہت ہے. اور انہوں نے اپنی نوبت ام المومنین عائشہ کے حوالے کر دی. اس لیے بہت ساری بیویوں نے اس وجہ سے دوسری شادی نہیں کی کہ خاوند سے محبت بہت زیادہ تھی اور کہا کہ قیامت کے دن میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی. خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ حدود میں رہے، آداب میں رہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر عظیم بزرگ برتر ذات ہے، اگر کوئی خلاف ادب کام کرے ہو، حقوق تلف کر لے تو اللہ سے ڈرے ہو. اس لیے نکاح کا خطبہ جب پڑھا جاتا ہے تین آیتیں ہیں اور تینوں میں ہے اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، وہ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو. کیونکہ ایک لڑکی ایک لڑکے ایک اجنبی کے حوالے ہو رہی ہے اور درمیان میں اللہ اور رسول کا واسطہ ہے، تو اگر خوف خدا نہ ہو تو نقصان بڑے سے بڑا ہو سکتا ہے، اور سب دیکھنے میں آپ کے آ رہے ہیں. لیکن جہاں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور شریعت کا اتباع موجود ہوتی ہے وہاں اس قسم کی چیزیں نہیں آتی. عجیب بات ہے کہ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو تربیت ہوتی ہے، حجاج کو کسی کیمپ میں بلا لیتے ہیں، حجی کیمپ میں یا کئی ہو، پھر کسی ملواڑے کو بلا کے وہ آس کرتا ہے احرام ایسا باندھو، تلبیہ ایسا پڑھو، عمرہ ایسا کرو، طواف ایسا کرو، منا اس طرح روانہ ہو جاؤ، پانچ نمازیں وہاں پڑھو جماعت سے، عرفہ صبح روانہ ہو جاؤ، نو ذوالحجہ کو اور زور سے لے کے مغرب تک وہی دو نمازیں پڑھو عصر و زور، اس طرح دعائیں مانگو، وہاں سے روانہ ہو کہ مزدلفہ آ جاؤ، مغرب راستے میں نہ پڑھنا، وہاں پہنچ کے پڑھنا. مزدلفہ کی رات اور قبولیت کیے، اگلے دن 10 تاریخ ہے، پھر رمی الجمرات میں صرف جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کر لو، پھر متمتع اور قارن قربانیاں کر لے، مفرد کے لیے قربانی واجب نہیں۔ یہاں سے فارغ ہو کے طواف زیارت کے لیے چلے جاؤ، آج کل پرسوں مغرب تک اس کا وقت ہے۔ یہ تمام احکام بیان کرتے اور حج 5 دن میں ہوتا ہے، اس کے بعد فارغ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ زندگی جس طرح گزرتی ہے، ایک دولہا اور ایک دلہن کو خانگی امور کی ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہے اس پر۔ یہ بات صحیح ہے کہ یہ اموری بدھیہ ہو گئے، اموری بدھیہ مناطقہ اس کو کہتے کہ سب کو ایک جیسے پتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں ہے۔ ایسے لڑکے آ جاتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے ممبر پر، ایسا لگتے ہیں جیسے کوئی بالکل نو مسلم نے شادی کی، وہ بھی ایسے ہی کمزور نہیں ہوگا۔ اپنا نہ پاپ اپنا پردہ، نہ کسی اور کا پردہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء دین کو کبھی کبھی ممبر سے بیان کرنا چاہیے، خانگی امور، میاں بیوی کے حقوق، زوجین کا حق، زوجین کا کیا کیا کام ہے۔ پھر دولہے کو اس بات پر سمجھایا جائے کہ آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ کی بیوی کے ذمہ نہیں ہے، نکاح آپ کے ساتھ ہوا ہے، سارے خاندان کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک شوشا والی آ گئی ہے، لوگوں کو دکھائیں گے، یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اور پھر بیوی کو علیحدہ سمجھایا جائے کہ یہ میرے ماں باپ، میرے قبلہ و کعبہ ہے، میرے خاطر ان کا احترام کرنا چاہیے۔ تو جب ماں باپ کے کان میں یہ ڈالے کہ شرعاً آپ کا کوئی حق اس کے ذمہ نہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ پانی دے دو، یہ غرض ہو یہ میدان۔ تمام فقہاء محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ بیوی کے ذمہ صرف خاوند کے حقوق ہیں۔ تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک نوکرانی آ گئی ہے، ہم نے تھوڑے سے پیسے خرچ کیے اور اس کو لڑکا دیا ہے، اب ہم جیسے چاہیں گے اس کو نچوائیں گے۔ اور یہ خوف نہیں ہوتا کہ آپ کی لڑکیاں بھی کسی کے گھر جائے گی، ان کے ساتھ بھی اسی طرح رنگ رلیاں ہوگی۔ تو ساس اور سسر کے عذاب سے بھی اپنی بیوی کو بچانا ہے۔ آپ کے ماں باپ ہیں، ان کے کیا لگتے ہو کہ آپ اپنے ماں باپ کی غلامی کرے اپنی حد تک۔ وہ ایک لڑکے نے، میں نے کہا کہ آپ جو بیوی کو اتنے دنوں سے بٹھائے، آپ کہاں سوتے ہیں؟ کہ میں امی کے ساتھ۔ میں نے کہا یہ کیوں، نکاح ہوا ہے امی کے ساتھ کیا؟ کہ نہیں نہیں اللہ نہ کرے۔ میں نے کہا اللہ کرے، کیونکہ سوتے آدمی میاں بیوی ہے، 10 سال کے بعد بچہ ماں کے ساتھ سوئے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، احفظوا ھذا۔ 10 سال سے پہلے پہلے سو سکتا ہے۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کر 10 سال کا بچہ بھی موٹا تازہ ہے، اعضاء میں لکڑ پکڑ ہے، وہ بھی نہ سوئے، اور کیا، عورتیں بھی خراب ہو جائے گی اور لڑکا بھی خراب ہو جائے گا۔ اچھی طرح سن لو، یہ تلخ سبق ایک جگہ سے ملے گا، پوری دنیا میں کوئی نہیں پڑھائے گا۔ میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے کہ آپ نکاح کے بعد لڑکی کو میکے بیٹھا چکے ہیں اور ماں کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اگر آپ کو ماں کے ساتھ سونے کا شوق تھا تو پرائی لڑکی کو کیوں لا رہے تھے؟ یہ افسوسناک باتیں، یہ ہم طرز کے لیے نہیں کہتے، یہ افسوس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ یقیناً اس میں جہل محور ہے۔ اگر ان ماں باپ کو یہ پتا ہو کہ ناجائز ہے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اگر اس دولہے کو یہ پتا ہو، لڑکے کو، میری بیوی کا مجھ پر کیا حق ہے اور میرے ماں باپ کے اگر حقوق ہے تو مجھ پر ہے، احسان، برتاؤ، مروت، وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ یہ ان کے ماں باپ کا بہت خیال رکھے اور وہ ان کے ماں باپ کا خیال۔ یہ اس کو احسان کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، طلاق واقع ہوئی، وہاں اللہ نے کہا وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا مت نظر انداز کرو۔ کبھی تو اچھی زندگی گزری تھی، کبھی تو محبت کے اوسان تھے، آج افتراق ہو گیا ہے تو ایسی دشمنی چل رہی ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ وبحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ وہ ایک خاندان میں ایک طلاق ہو گئی اور پھر اس طلاق نے بہت اندوہناک شکل اختیار کی اور وہ عورت بھی جدا ہو گئی اور اس مرد نے دوسری شادی کی. وہ دوسری شادی اس کی ذرا اچھی نہیں رہی, پریشان رہا. تو وہ پہلی والی خاتون نے مجھے فون کیا کہ مجھے اپنا خاوند اتنا بے عزت برداشت نہیں ہے, کوئی صورت ہے کہ میں اس کے پاس دوبارہ جاؤں؟ اوہو, میں نے کہا دیکھو عورتوں میں کتنی غیرت ہے, کشا ظلموں نہ پورا نشو خان باچا خان اجینا کئی بدی گٹی نہ. میں نے کہا بی بی اسلام میں تین طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس ظالم نے آپ کو تین طلاق دی, اگر ایک طلاق ہو یا دو طلاق ہو اور عدت گزر جائے تو یقینی ہے وہ بھی شادی کر لے, یہ بھی کر سکتی ہے, لیکن تین طلاق کے بعد اسلام کے دائرہ فکر میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سوائے حلال شریعہ کی کوئی صورت نہیں ہے. جو حلال شریعہ کو برا کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو عمر بھر حرام کرنے کو اچھا کہتے ہیں. عمر بھر یہ زنا کرتے ہیں, تین طلاق کے بعد کسی غلط آدمی کی بات مان کر دوبارہ نکاح کر لیتے اور وہاں چلی جاتی, نہیں جا سکتی ہے. قرآن کہتے ہیں فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ, درمیان میں کوئی اور شادی آئی. اللہ اللہ, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تین طلاق کے بعد جب عدت گزر جائے تو اس عورت کے اوپر ڈمامے بجائے آپ, چپکے سے کہیں کسی اچھے آدمی سے نکاح کر لو اور مہر و گواہ سب موجود ہو, تین چار راتیں گزرنے کے بعد وہ طلاق دے دے اور اب دوبارہ عدت گزرے گی تین مہینے, پہلے بھی اور بعد میں بھی. اب جب تین مہینے گزر جائے تو سابقہ خاون کے ساتھ نکاح جائے, لیکن تین طلاق واقع ہونے کے بعد جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں حلالے, آپ سوچ تو لیں وہ آپ کو کہتے ہیں حلالے کی ضرورت نہیں, تو جہاں حلال نہ ہو وہاں حرام کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو حلالے سے تو منع کرتے ہیں لیکن عمر بھر کا حرامہ کرواتے ہیں ان سے. موطا مالک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زمانے جاہلیت میں ہم غصے ہو کے سو سو طلاق دیتے تھے, آپ نے کہا اما امرأتک فقد بانت منک بثلاث, تین طلاق کی وجہ سے تو آپ کی بیوی تجھ پر حرام ہو ہی چکی ہے, وہ اما سب تسعون فقد استخست کتاب اللہ حضرا, اور یہ 97 جو زیادہ ہے یہ آپ نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے, اس کی سزا تجھے اللہ دے گا. دیکھو تین طلاق آپ نے علیحدہ کیے کہ اس سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. یہ باتیں ضمناً آئی ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ مومن مسلم اپنے کانوں میں ڈالے, احتیاط کی جائے, اپنے گھر کو اجاڑنا, اپنے بال بچوں کو بے ماں کرنا اور اپنی رفیق حیات کو ظلم و ستم کا نشان بنانا یہ سب مرد کے مردانہ اخلاق کے منافی. بعض لوگ کہتے ہیں جی تین طلاق کے بعد کیوں گنجائش نہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں تین کلاشن کوف گولی لگنے کے بعد کیوں زندہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ اس کے سرانے کڑو جس کو زندہ ہو جائے تین گولیاں کوئی خاص, کچھ شرم آیا کرو ہے. قرآن اور سنت اور چاروں ائمہ سارے محدثین بشمول امام بخاری متفق کہ تین طلاق تین ہے اور اس کے بعد بغیر حلال شریعہ کے سابقہ خاون کے لیے حلال نہیں ہے, اور جو لوگ حلال شریعہ نہیں مانتے وہ حرام پر اتفاق کراتے ہیں, وہ امت کے زنا کے مرتکب ہو قیامت کے دن یہ غلط فتوے دینے والے زانی اٹھے. بخاری شریف میں ہے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تھا کہ اسلام میں ایک وقت میں چار بیویاں ضرورت کے تحت رکھ سکتے ہیں, اگر کسی نے پانچواں نکاح کیا چار کے ہوتے ہوئے, تو آپ نے کہا فقط زنا بھی امی ہی او بھی اختی ہی او بھی بنتی ہی, پانچواں نکاح نہیں ہے, اس نے ماں کے ساتھ, بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے. بخاری جلد ثانی کتاب الطلاق. تو جو تین طلاق کے بعد اسی عورت کو بغیر حلال شریعہ کے رکھتے ہیں, اس نے اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی کو غلط طریقے سے ہاتھ لگایا, اور یہ ایک وقت تو نہیں عمر بھر زنا کا مرتکب ہوگا. اس لیے فضول اور ٹیلی ویژن اینڈ کمپنی کی باتیں مت سنو جو نئے نئے روافظ اہل حدیث کے نام پر پیدا ہوئے. ان کی آفات سے اپنے نکاح کو اور ایمان کو عاقبت کو بچاؤ. متفق ہے چاروں ائمہ, سارے محدثین, خود امام بخاری کہتے ہیں باب من اجازہ طلاق الثلاث, تین طلاق تین ہے اور تین کے بعد کوئی گنجائش نہیں جب تک کہ کہیں اور نکاح ہو کے آواز سے فارغ ہو کے نہ آئے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وَبِهَذَا الْقَدْرِ نَكْتَفِ الْيَوْمَ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبلیغی جماعت کا کراچی بھر کا اجتماع ہے, اہل حق اور اہل صلح اور خیر ہے. موقع ملے تو ابھی حاضری لگاؤ. بڑے بڑے علماء, بزرگان دین ہمارے شہر کے فکر کے لیے, امت کی فکر کے لیے تشریف لائے. کرم والا ہے, کرم کر کے اس عاجز اور فقیر کے پاس بھی انہوں نے حاضری موزون سمجھی. فجزاهم الله عنا وعن هذا الدين احسن الجزاء. دعاؤں میں بھی ان کو یاد رکھے کہ تبلیغی اجتماع بخیر, بعافیت, حفاظت, امن و امان کے ساتھ تکمیل کو پہنچے. تبلیغی اجتماع کے جو معارف ہے, محاسن ہے, مکارم ہے, مقاصد ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر, ان کے لیے ایمان و اعمال کی توجہات اور اس کا درد و غم پیدا کرنا. اللہ اس میں ہمارے اہل حق کو کامیاب فرمائے. اگر وتر کے آخری رکعت میں دعا قنوت نہ پڑھ لے تو رکوع میں چلا گئے تو کیا, رکوع کے بعد کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں لیکن سجدہ سہو برقرار رہے گا, کیونکہ حنفیہ کے نزدیک قنوت راتبہ ہمیشہ کی جو قنوت ہے وہ قبل آئیر کہا ہے, بعد ہمارا کہا نہیں ہے. اس لیے نور الازا کے شارحین نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کے بعد دعا قنوت پڑھ لے, لیکن مفتی بھی قول یہ ہے کہ سجدہ سہو برقرار رہے گا جو اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے قنوت. توبہ. آپ نے مجھے شاہ عبدالعزیز کے سوانح بتایا تھا, اس کا نام کیا ہے؟ توبہ. شاہ عبدالعزیز صاحب کے وہ مقالات عزیزی, تمہیں اتنی بھی عقل نہیں. کیا کسی نماز کے لیے کوئی صورت باندھنا جیسے کوئی فراوانی؟ کوئی حرج نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی ہر نماز میں قل اللہ احد پڑھتا تھا. صحابہ نے شکایت کی کہ یہ تو جب بھی نماز کا موقع ہو یا قل اللہ احد. آپ نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا ففیہ صفت الرحمن, اس میں اللہ کی وحدانیت کا بہت زبردست بیان ہے. تو آپ نے فرمایا حبک ایاہا یدخلک الجنہ, اس صورت سے ایسی محبت آپ کو جنت پہنچا دے گی. تو دیکھو آپ نے بلایا اعتراض کے طور پر لیکن جواب سننے کے بعد اجازت دے دی. سجدوں کے درمیان قائدے میں رب اغفر لی وارحمنی کی دعا پڑھ سکتے. حضرت الاستاذ محمد یوسف صاحب نے شرح ترمذی میں اور ان کے استاذ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے مزمرات شرع قدوری کے حوالے سے اجازت دی ہے. ایک جگہ سے مرحوم ماں باپ کے ورثہ مل رہی ہے اور بہن بھائی دیگر نکلوانے پر پتہ نہیں کیا کہہ رہے کہ اس کی کوئی وارث نہیں ہے. کیا کوئی ایک وارث نکال سکتے؟ کوئی بھی نہیں نکال سکتے. جو اللہ وارث بناتے وہی وارث ہو. اگر کوئی شخص یتیم یا بے سہارا بچے یا بچی کو قانونی طور پر اپنی اولاد بنا لے تو کیا میراث میں اس کو ایسا ملے گا؟ نہ. منہ بولے بیٹے بیٹی یا رضائی بہن بیٹا بیٹی کی کوئی وراثت نہیں. میں نے سال کہ پلاٹ دیا ہے پیسوں میں اس نے اس پر بنایا بغیر پیسے دے بیٹھا. ہر وقت پر پلاٹ کے پیسے نہیں دے سکا. سودا کینسل ہو گیا. اب جگہ بیچیں گے کیا؟ صرف لاگت. یہ پتہ نہیں کیا کہ اب باتیں لکھتے نہ سر نہ پیر. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا بعض علماء کہتے ہیں سنت عالمگیر میں ہے, ثابت ہے. جب آپ قرآن دل میں پڑھ رہے ہو مطلب ہونٹوں کی حرکت نہ ہو تو ثواب اور دین میں اس کا کیا درجہ ہے؟ تصور صالح کہلاتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس سے قرات نہیں ہوگی. اگر آپ کے ہونٹ اور لب حرکت نہ کرے اور آپ نے فاتحہ اور سورت دل دل میں سوچ لیے تو آپ کی نماز نہیں ہوئی. یہ افعال لسان ہے, افعال قلب نہیں. استخارے کے بعد یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کام کرنا ہے؟ جب طبیعت مان لے, اطمینان نصیب ہو جائے تو یہ ہاں ہے ورنہ نہ ہے. قرآن خوانی چاہے مشروط یا غیر مشروط تو کیسا ہے؟ جائز ہے. مشروط ہونا چاہیے کہ طلبہ کو اتنے پیسے دیں گے, اتنا کھانا کھلائیں گے, اتنے ٹھنڈی بوتلیں دیں گے. کیونکہ لوگوں میں عقل نہیں, شعور نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوکر ہیں. تو ایسے لوگوں کو شعور و عقل سکھانے کے لیے تلقین بالخیر عالم کا فریضہ ہے. اور جب بھی قرآن پڑھا گیا ہے خیر القرون میں اس کا احترام و ادب ہوا ہے. ایک فاتحہ تین دن پڑھنے پر ابو عید خدری کو 120 بیڑ بکریوں کا ریوڑ دیا گیا ہے اور آپ نے خوش ہو کر کہا میرا حصہ بھی نکالو. جو لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں ان کو سرے سے اس بات کا شعور ہی نہیں. وہ حکم کہیں اور لگا رہے تھے اور لگا کہیں اور رہے. ایک اور نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتاب لکھی ہے جس میں اس نے نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کامل کہا ہے. کتاب کا نام ہے کوئی حرج نہیں, پیر مانا رہنما. آپ جیسے رہنما اور رہبر تو پیدا نہیں ہوا ہے. ملا علی قاری نے حرمین کا جو حال بیان کیا مرقات شرح مشکات. کیا لکھا ہے؟ تیری کا طریقت میں خلیفہ تھا. یہ کیا یہ بات اس کے اس میں سلف کا اختلاف ہوا ہے کہ حسن بصری کا لقاء علی سے ہے یا نہیں. تو ایک شخص نے کتاب لکھی تھی القول الحسن فی روایت الحسن ان اب الحسن, ثابت کیا ہے. دوسرا نے جواب دیا القول المستحسن فی عدم ثبوت روایت الحسن ان اب الحسن. اخیر میں مولانا عبدالعزیز فرہاروی نے محاکمہ کیا ہے اور فرمایا کہ انس وغیرہ سے تو ثابت ہے لیکن علی سے ثبوت نہیں ہو رہا. طریقت کی بنیادیں کمزور ہیں. دعا کیجئے میرے شادی کرنے کے رائے لیکن راستے ہموار نہیں ہو رہے. اپنا راستہ صحیح رکھو باقی ہو جائے. میرے ماموں کو کہ غلط الزام میں جیل میں قید ہے آپ سے درخواست ہے اللہ آسانی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ تبلیغی اجتماع کو خیر و عافیت سے کامیاب فرمائے, ہر طرح امن و امان, سکون و حفاظت نصیب فرمائے, آنے جانے والوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے, جن کے لیے یہ فکر مند ہیں ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے، جن کی بیماریاں اور تکالیف اللہ دستگیری فرمائے، جن کے کاروباری اور رزق کے مسائل اللہ اپنے خزائن ارض و سما متوجہ فرمائے، جو کسی ظالم یا بد نصیب سے تنگ ہے اللہ اس کو رہائی دے، جو بے جا قید و بند میں ہے اللہ جلدی رہائی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ عاجز اور فقیر کو بھی کمال صحت شفا تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم.